الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم سورہ اعراف کی آیت 127 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ میں وہی قصہ فرعون و موسیٰ زیر بحث ہے. اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب جادوگروں نے حقیقت کا اعتراف کر لیا اور اپنے ایمان کا بھی اظہار کر دیا تو فرعون اگلے اقدامات سے کچھ جھجک کر الگ ہوا. تب سرداروں نے یہ توجہ دلائی کہ معاملہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکلے گا. ایک پوری قوم ہے, اس کی لیڈرشپ ہے, پیغمبر کی حیثیت سے یہ لوگ اس قوم میں موجود ہوں گے تو اس سے تو بڑا فساد پھیل جائے گا. اور مزید یہ کہا کہ کیا اب اس کی اجازت دی جائے گی کہ یہ لوگ مصر میں ہوں, یہیں ٹھہرے رہیں اور تمہیں بھی رد کر دیں اور تمہارے معبودوں کو بھی. اور تمہارے معبودوں سے کیا مراد ہے, یعنی یہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں سورج دیوتا کے اوتار کی حیثیت حاصل تھی فرعون کو, اور یہی طریقہ بالعموم رہا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی, یعنی بہت سے ایسے مناسب ہیں جو خاص ملائیالہ کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں, جیسے غوث ہیں, کتب ہیں, ابدال ہیں, ان کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عالم کا نظم چلا رہے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور ان کو ویسی کچھ علوم حاصل ہیں جیسے کہ واقعہ خضر میں مثال کے طور پر سامنے آتے ہیں. پرانے زمانوں میں کاہن لوگ, مذہبی لوگ اپنے بارے میں یہ تصور لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے تھے, اور بادشاہ حضرات بھی اپنی سیاست کی بنیاد اسی چیز پہ رکھتے تھے. یعنی ایک میتھالوجی وجود میں آ گئی ہے, دیوی دیوتاؤں کی انجمن آراستہ ہو گئی. وہ تو ظاہر ہے کہ آسمان پر سمجھے جاتے تھے, لیکن زمین پر ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ تو وہ ظاہر ہے کہ یا مذہبی لوگ ہو سکتے تھے, مذہبی پیشوا ہو سکتے تھے, راہب ہو سکتے تھے, کاہن ہو سکتے تھے, اور یا پھر بادشاہ سلامت. تو سیاست چونکہ دوئی کو قبول نہیں کرتی, تو یہاں اب یہ کیا جاتا تھا کہ بادشاہ ہی سب سے بڑا معبود بھی سمجھا جاتا تھا. یعنی وہ جو معبود اصلاً معبود ہے, اگر وہ سورج دیوتا ہے یا کوئی اور دیوتا ہے تو وہ اس کا اوتار سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اجازت دی جائے گی ان کو. فرعون نے جواب دیا, قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون نے جواب دیا, ہم ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے. عورتیں ظاہر ہے کہ اس طرح مزاحمت نہیں کر سکتی تھیں. اگر سب مردوں کو ختم کر دیا جائے اور لڑکیاں یا عورتیں ہی رہ جائیں تو پھر وہ باندیاں بن کر ہی کسی قوم میں جی سکتی تھیں. تو یہ اسکیم فرعون نے بتائی ان کو کہ میرے پیش نظر یہ ہے کہ اس وقت جو یہ لوگ ہیں یہ تو چلیے آج نہیں کل نہیں رخصت ہو جائیں گے, لیکن آئندہ ان کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو مار ڈالیں گے. یہ اسکیم بنائی گئی, ہم ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے. کالا سا نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. حقیقت یہ ہے کہ ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں, یعنی پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اس وقت اگر ایک برتری حاصل ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے پاس قوت ہے, شوکت ہے, ہم پوری طرح ان پر قابو پائے رکھیں گے. سیاسی اقتدار ہو یا مذہبی اقتدار, دونوں کی نفسیات یہی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ علم و استدلال کی بنیاد پر کھڑے ہیں یا عامت الناس کی حمایت کی بنیاد پر آپ کی سیاست قائم ہے, آپ نے صحیح طریقے سے, جائز طریقے سے اقتدار حاصل کیا ہے. یہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جائز طریقے سے اقتدار حاصل کرنے کی دو ہی صورتیں عقلی طور پر بیان کی جا سکتی ہیں. اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ کسی کو اپنی طرف سے مقرر کر دے، جس کی ایک مثال طالوت کا تقرر ہے۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کا تقرر کیا اور یہ کہا کہ یہ اب تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ کہ جن لوگوں پر حکومت کرنی ہے وہ اپنی آزادانہ مرضی سے، اپنے اعتماد سے کسی شخص کو یہ ذمہ داری دیں۔ تو جائز صورتیں دو ہی ہیں۔ دنیا نے بتدریج اس دوسری صورت کو اختیار کرنا شروع کر رکھا ہوا ہے۔ یہ جو جمہوریت ہے، اس کی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس پر میں تنقید کروں، آپ تنقید کریں، لیکن اپنی بنیاد میں یہ علم و عقل پر مبنی نظام ہے۔ یعنی اس کی بنیاد کیا ہے کہ حکومت کا حق کہیں آسمان سے حاصل نہیں ہوتا، یہ تو لوگوں کی ایک ضرورت ہے، ورنہ حکومت قائم کرنے کے لیے کیوں تگودو کی جائے۔ لوگ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ارادہ و اختیار ہے۔ ارادہ و اختیار کی یہ نعمت تو ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، دوسرے کا مال لوٹ لیتے ہیں، وہ دوسروں کی آبروؤں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو امن و امان قائم کرنے کے لیے اور قومی مقاصد کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک باقاعدہ نظم حکومت قائم کر دیا جائے۔ تو یہ حکومت جو قائم کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اپنی ذات میں لوگوں کی ایک ضرورت کو پورا کرتی ہے، اس کا حق بھی انہی کو ہونا چاہیے، وہی لوگ ہیں کہ جو یہ فیصلہ کریں۔ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے جھگڑے، بہت سے نزاعات پرامن طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جمہوریت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، نہیں، عوام کی مرضی سے اشرافیہ ہی حکومت کرتی ہے۔ تاہم جو حوصلہ مند لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان میں انتخاب کا ایک پرامن طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اور دنیا میں یہی ممکن ہے۔ اس سے آگے جو کچھ ہے وہ یوٹوپیا ہے، انسان اس کے خواب دیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظم یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ عالم فاضل ہوں گے، دانشور ہوں گے، سائنسدان ہوں گے، حقائق کا مطالعہ کرنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شاعر اور ادیب ہوں گے، یہ نہیں ہے۔ دنیا کو جس اصول پر قائم کیا گیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ لوگوں میں بہت کچھ صلاحیتوں کا فرق رکھا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد عامۃ الناس کی ہوتی ہے، ہنر مند لوگوں کی ہوتی ہے، تاجر پیشہ لوگوں کی ہوتی ہے، بہت تھوڑی تعداد ہے کہ جس میں غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سیاسی طور پر قوموں کی قیادت کرنا، یہ بھی کچھ حوصلہ مند لوگ ہیں جو اس کے لیے اٹھتے ہیں۔ جب وہ اٹھتے ہیں تو طریقہ کیا ہوا؟ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ تقرر کر دے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا تقرر نہیں کیا تو ان حوصلہ مند لوگوں کے مابین جو نزاع اور کشمکش پیدا ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو فیصلہ کرنے کے لیے آسمان کا پروردگار اگر آسمان سے وحی نازل کر دے تو پھر تو سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ لیکن دوسرا راستہ، دوسرا جائز راستہ، علم و عقل کی بنیاد پر صحیح راستہ یہی ہے کہ جن پر حکمرانی کرنی ہے وہی ان میں سے کسی کا انتخاب کر دیں۔ تو کسی حوصلہ مند آدمی کے لیے یہ اٹھنے کا موقع ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ جب ہماری تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، فلاں صاحب نے تو یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ تو اٹھے، انہوں نے تو جواب میں اٹھ کے بغاوت کر دی یا اقدام کا فیصلہ کیا، باقی لوگ خاموش رہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی باقی لوگ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق لیڈر قسم کے لوگ بھی چند ہی ہوتے ہیں کسی قوم میں۔ جیسے ہر آدمی دانشور نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، ادیب نہیں ہے، تو سیاسی ذوق رکھنے والے یا سیاسی طور پر آگے بڑھنے والے یا سیاست میں کردار ادا کرنے والے لوگ اس صلاحیت کے حاملین بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ان کے مابین ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ اگر آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے کا حق دیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک صلاح و فلاح کی صورت بھی پیدا ہوگی، احتساب کا بھی ایک اچھا نظام بنے گا، اور اس کے بھی مواقع ہوں گے کہ اگر آگے کوئی بہتر صلاحیتوں کے حوصلہ مند لوگ پیدا ہوں تو وہ بھی اقتدار تک آ سکیں، وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ جمہوریت میں ہی یہ طریقہ ہے، اور علم و عقل کی بنیاد پر یہی ہونا چاہیے۔ لیکن جس وقت استبداد قائم ہوتا ہے تو وہ اسی مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ ہم ہیں اور ہمیں پورا قابو حاصل ہے اور ہم اپنی قوت کے بل پر لوگوں تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر جو حوصلہ مند لوگ ہیں وہ قوتی کے بل پر اس کو چیلنج بھی کریں گے اور نتیجہ پانی پت کی پہلی لڑائی دوسری لڑائی تیسری لڑائی پھر یہی ہوتا رہے گا دنیا کے اندر. تو فرعون نے یہ کہا کہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے, ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں, انا فوقہم قاہرون, اس لیے تم لوگ پرواہ نہیں کرو, ہم ان کی گردن دبوچ کر رکھیں گے, یہ ہمارے قابو میں ہے, یہ کہیں بھاگ نہیں جائیں گے, اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اب یہ چیز جب سامنے آ گئی تو جو آخری جملہ تھا, یعنی فرعون نے جو آخری بات کہی کہ انا فوقهم قاهرون, ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں, اس میں بہت سے اقدامات چھپے ہوئے تھے. اندازہ ہو گیا کہ کوئی سلیم الطبیع کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, اب اقدامات کا نشانہ بنیں گے لوگ. تو اس پر موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی, اور کیا نصیحت کی؟ نصیحت یہ کی کہ تم اللہ سے مدد چاہو, یعنی یہ اب ایک نازک موقع ہے, یہ آ گیا ہے, تم اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو. استعینوا باللہ واصبروا, اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ یہ اس زمین کے اوپر اپنے اقتدار کا ایک غرور رکھتا ہے, لیکن یہ حقیقت سمجھ لو کہ ان الارض للہ, زمین اللہ کی ہے, یورث من یشاء من عباده, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور یاد رکھو کہ آخر میں کامیابی انہی کی ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں. یعنی اگر دنیا میں ناکامی بھی ہوئی تو بہرحال آخری نتیجہ متقین ہی کے حق میں, اللہ سے ڈرنے والوں کے حق ہی میں نکلنا ہے. اس میں چند چیزیں ہیں جس پر میں نے نوٹ لکھے ہیں. یہ جو جملہ اس نے کہا کہ ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں, اس پر میں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل کشی کے لیے یہی اسکیم حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے رمیسس دوم کے زمانے میں بھی جاری رہی تھی. یعنی یہ فرعون بھی جو اس وقت زیر بحث ہے, اور اس سے پہلے جو فرعون تھا رمیسس, اس نے بھی یہی اسکیم جاری کر رکھی ہوئی تھی. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, قرآن مجید میں بھی یہ ذکر ہے اور بائبل میں بھی جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی بنی اسرائیل کے بچے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارے جاتے تھے. یہی اندیشہ تھا جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی والدہ کو ایما ہوا کہ وہ ان کو اٹھائیں اور ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہا دیں. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا تھا وہ بعد میں سامنے آ گیا, لیکن اس کی وجہ بھی یہی تھی. بنی اسرائیل کی نسل کشی کے لیے یہی اسکیم حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے رمیسس دوم کے زمانے میں بھی جاری رہی تھی. اپنے ہی منتخب کیے ہوئے میدان میں شکست کھا کر جب درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف سخت اقدام کا مطالبہ کیا, تو فرعون نے ظلم و ستم کی وہی اسکیم دوبارہ جاری کرنے کا اعلان کر دیا. یعنی اس سے پہلے بھی ہمارے آبا ان کے ساتھ اسی طرح نمٹتے رہے ہیں, ان کے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے عورتوں کو ہم زندہ رکھیں گے اور لڑکوں کو مارتے رہیں گے, تو آہستہ آہستہ اس قوم کی طاقت ختم ہو جائے گی اور یہ ہماری باندیوں کی صورت میں پھر زندہ رہیں گی ان کی عورتیں. تو یہ اسکیم اس نے دوبارہ جاری کر دی. اپنے ہی منتخب کیے ہوئے میدان میں شکست کھا کر, یعنی اس کا منتخب کیا ہوا میدان کیا تھا, خود ہی بتایا کہ تم جادوگر ہو, ہم جادوگروں کو بلاتے ہیں, ہر کارے بھیجے, ایک میلہ منعقد کیا اور اس موقع کے اوپر یہ کہا کہ اب دیکھ لیتے ہیں تم جادوگروں کا ہم کیا حال کرتے ہیں, لیکن شکست ہو گئی اور بہت بری طرح شکست ہوئی. اور صرف یہی نہیں کہ شکست ہوئی, بلکہ جادوگروں نے جو اس ہنر کو جانتے تھے, اس فن سے واقف تھے, اس کے بڑے لوگ تھے, اعتراف کر لیا کہ یہ جو کچھ چیز ہے یہ از آسمان دیگر است, یہ ہمارے فن کی چیز نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ اعتراف کیا بلکہ آگے بڑھ کے ایمان لے آئے, اور اعتراف بھی اس درجے میں کیا کہ جب انہیں دھمکی دی گئی کہ تمہیں مار دیا جائے گا, سولی چڑھا دیا جائے گا, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہو جائیں گے، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ یہ صورتحال ایک بڑی شکست تھی، اپنے ہی منتخب کیے ہوئے میدان میں شکست کھا کر جب درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف سخت اقدام کا مطالبہ کیا تو فرعون نے ظلم و ستم کی وہی اسکیم دوبارہ جاری کرنے کا اعلان کر دیا، نیز یہ اطمینان بھی دلا دیا کہ اس کے نتیجے میں کسی بغاوت کا اندیشہ نہیں ہے، ہمارا اقتدار ان کے اوپر پوری طرح مستحکم ہے۔ یعنی تم یہ خیال نہ کرنا کہ ایسی ظالمانہ اسکیم ہم جاری کریں گے تو یہ منظم ہو کر ہم پر پل پڑیں گے، نہیں، ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہم ان کو مزہ چکھا دیں گے۔ تو اطمینان رکھو، یہ درباریوں کو اس نے اطمینان دلایا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی حالات کا اندازہ کر کے اپنے لوگوں کو جو ان پر ایمان لا چکے تھے، ان کی پوری قوم، ان کو نصیحت کی کہ اللہ سے مدد چاہو، یعنی اللہ ہی ہے کہ جو اس وقت ہماری مدد کرے گا۔ ایک باجبروت بادشاہ ہے، اس کے پاس فوجیں ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس زمین کے خزانے ہیں، لیکن یہ زمین اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس سے مدد چاہو، اللہ سے مدد چاہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی نماز میں اس کے سامنے سر بسجود ہو کر اس سے مدد کی درخواست کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے کا یہ طریقہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یعنی جس وقت کوئی بڑی مشکل آ جائے، جس وقت کہ انسان اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر محسوس کر رہا ہو، کوئی بڑی مصیبت ہے جس سے وہ دوچار ہو جائے، تو ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ثابت قدمی سے صحیح بات پر قائم رہو اور اس کے ساتھ نماز پڑھ کر، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا و مناجات کرو۔ یہ طریقہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یعنی نماز میں اس کے سامنے سر بسجود ہو کر اس سے مدد کی درخواست کرو۔ اللہ سے مدد چاہنے کا یہی طریقہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، فتنوں اور آزمائشوں میں استقامت بڑا کٹھن کام ہے، یعنی یہ آسان نہیں ہوتا کہ جب اس طریقے سے آزمائش نازل، جب اس طرح سے مصیبتیں پے در پے آ رہی ہوں، جب ایسے حالات سے سابقہ پیش آ جائے۔ اندازہ کیجئے نا کہ مائیں بچے جنیں گی، ان کی گودوں سے ان کو نکال لیا جائے گا اور بادشاہ کے کارندے انہیں ذبح کر دیں گے، یہ معمولی درجے کا معاملہ نہیں ہے۔ فتنوں اور آزمائشوں میں استقامت بڑا کٹھن کام ہے، یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا ہے کہ وما صبرک الا باللہ، اور تمہیں صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ اللہ کی یہ مدد حاصل کرنے کا واسطہ نماز ہے، یعنی جب اللہ سے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنے کا خود اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں سر بسجود ہو جاؤ۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس نماز سے مراد صرف عام نماز نہیں ہے، بلکہ وہ خاص نماز بھی ہے جس کی تاکید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکی زندگی کے ابتدائی پرمہن دور میں کی گئی تھی۔ اسی چیز کی تاکید حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھی کی گئی، یعنی مکے میں جو پہلا دور تھا وہ بہت پرمہن تھا، اس میں بڑی مصیبتیں تھیں، بڑی تکلیفیں تھیں، قریش کی قیادت سامنے آ کر کھڑی تھی، معاندت پر اتری ہوئی تھی، دشمنی پر آبادہ تھی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کمزور تھے ان کے درپے آزار تھی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات بھی ان سب کا ہدف بنی ہوئی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے یا سمجھتے تھے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم انہی سے نجات حاصل کر لیں۔ آخر میں بھی یہی اقدام کیا گیا، جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ سب کے سب قریش نے یا قریش کے لیڈروں نے جمع ہو کر یہ سمجھا کہ محمد کا اب خاتمہ کر دیا جائے، اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا۔ یہ دعوت آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اتر رہی ہے، اور یہ دلوں میں اتری تو صرف یہی نہیں ہوگا کہ لوگ ایک دین کے حامل ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ہمارا اقتدار ہے، ہمارے ہاں جو اس وقت شریعت ہم نے بنا رکھی ہوئی ہے، جن چیزوں کو ہم نے اس معاشرے کے تمدن کا اصل مسئلہ بنا دیا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے اس نظام کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ان کی ذات سے، اس لیے انہی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ویسا ہی ہوتا ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی، وہ سورہ مزمل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جگہوں پر بھی قرآن میں کہا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، خاص طور پر تہجد کی نماز، اور اس میں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، رتل القرآن ترتیلا. تو یہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے، یعنی قرآن پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، رات کی تاریکیوں میں اس سے مناجات کرو. یہ وقت ہے کہ جس میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. یہ دیکھا ہم نے پیچھے کہ جادوگروں نے بھی یہی کہا کہ ہم پر صبر کا فیضان ہو، تو صبر کے فیضان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، مناجات کی جائے. اسی کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جس میں کہا ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی آ گئی ہے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، ثابت قدمی سے کھڑے رہو اور اللہ سے نماز میں مدد مانگو. اس پر موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ تم اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو، زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور یاد رکھو کہ آخر میں کامیابی انہی کی ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں. اب یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، یعنی آخر میں کامیابی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کی دعوت کا خاتمہ بھی کامیابی پر ہونا ہے. یہ کامیابی کیا ہے؟ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا کہ اللہ کے رسول جب زمین پر آتے ہیں، ان کی کشمکش کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دیتا ہے، اور ان کے مخالفین پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ان کے منکرین کو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ قرآن مجید کے فہم کے لیے بہت بنیادی اصول ہے. قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. اس سورہ آراف میں بھی اسی کو موضوع بنایا گیا ہے، پوری سورہ اسی چیز کو لے کے چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی پیغمبر آ جاتا ہے تو وہ کیا قانون ہے جو نتیجہ خیز ہوتا ہے. اس قانون کی روح سے پیغمبر اور اس کے ساتھی آخری مرحلے میں جب پہنچ جاتے ہیں، یعنی دعوت دی، انذار کیا، انذار عام ہوا، ہجرت و برات کا مرحلہ آ گیا، تو قوم کو چھوڑنے کا اگر مرحلہ آ گیا ہے، پھر بتایا ہے کہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ کہ پیغمبر کو وفات دے دی جائے اور اس کے بعد قوم کے اوپر اللہ کے عذاب کا تازیانہ برسے، ہجرت کی جگہ میسر آئے تو اسے نکال لیا جاتا ہے. تو ہجرت کی کوئی جگہ ہو تو وہاں چلے جائیں گے، ورنہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور قوم پر عذاب آئے گا. یہ جو عذاب ہے قوم پر، اس کی پھر کئی صورتیں بیان ہوئی ہیں، بالعموم دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی آسمان سے عذاب کا کوڑا برسا دیا جاتا ہے یا لوگوں کے ہاتھ سے عذاب آتا ہے. اب لوگوں کے ہاتھ سے عذاب کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر تو رسول اور رسول کے ساتھی کسی جگہ کوئی منظم حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ان کو حکم دیا جائے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو دنیا کی کسی دوسری قوم کے ہاتھ سے محکومی کی سزا دے دی جائے گی. اگر مار دینا ہے پھر تو بالعموم یہی ہوا کہ قوموں پر فرشتوں نے آ کے ان کی بستیوں کو الٹ دیا، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر کسی دوسری قوم نے آ کے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، غلام بنا لیا، محکومی کی سزا مسلط کر دی گئی. کیونکہ سزائیں دو بیان ہوئی ہیں جو اس دنیا میں اللہ دیتا ہے، موت کی سزا اور یا پھر محکومی کی سزا. تو محکومی کی سزا اگر صالحین، رسول کے ماننے والے اس پوزیشن میں ہوں تو انہی کے ذریعے سے دی جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو کسی قوم کے ذریعے سے دی جائے گی، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد رومیوں کے ذریعے سے پوری قوم کو یہ سزا دی گئی، وہ محکومی میں چلے گئے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ بندے تھے جن کو اللہ اٹھا لایا تھا، عباد لی اولی باسن شدید، یعنی اگرچہ وہ نہ ماننے والے ہوں، منکرین ہوں، انہی کے ذریعے سے ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برس جاتا ہے. جہاں تک اس کے دوسرے نتیجے کا تعلق ہے، چند ساتھی ہیں تو نجات ہو جائے گی، وہاں سے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور راستے نکال دے گا. لیکن اگر انہوں نے ہجرت کی ہے، کسی جگہ منظم حکومت قائم کی ہے، تو پھر انہی کا غلبہ قائم ہوگا. تو یہ اس کی تفصیلات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہیں. تو یہاں پر جب یہ کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اطمینان رکھو، کامیابی آخر میں انہی کی ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں. تو آخرت کی کامیابی وہ تو ظاہر ہے کہ انہی کی ہے, لیکن ایک اور پہلو جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے, اس پر میں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے, لہذا یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس کے ساتھیوں کو ان کے دشمنوں پر لازماً غلبہ عطا فرماتے ہیں. یہ جو غلبہ ہے یعنی اس کی دو صورتیں ہیں, وہ بالکل تھوڑی تعداد میں ہیں تو نجات ہے, اور رسول کا غلبہ یہ ہے کہ قوم تباہ ہو گئی یا قوم محکومی کی نظر ہو گئی. لیکن اگر یہ متعدد تعداد میں ہیں, کسی جگہ پر ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے, ان کے ذریعے سے ان کی تلواروں سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا ہے, تو پھر انہیں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. تو یہ ذرا تفصیل ہے اس کی جو میں نے کر دی. تو فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین, آخر میں کامیابی انہی کی ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں. قالوا اوزین من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے چند لوگ تھے, درمیان میں سے نکلے اور 235-40 کے قریب ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے. ظاہر ہے کہ یہ بہت چنے ہوئے لوگ بن گئے, یعنی وہ منتخب لوگ بن گئے کہ جنہوں نے قوم کے اندر سے آگے بڑھ کر پورے شعور کے ساتھ ایمان کو قبول کیا. یہاں صورتحال یہ ہوئی کہ پوری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور پیغمبر کی حیثیت سے انہیں تسلیم کر لیا. اب تسلیم تو کر لیا پوری قوم نے, لیکن پوری قوم شعور کے لحاظ سے یا دین کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے ایک سطح کی نہیں ہوتی. صحابہ کرام قوم کے اندر سے منتخب لوگ ہیں, یہ پوری قوم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں سارے کے سارے لوگ ایسے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اسلوب اختیار کیا ہے, اس میں بعض اوقات کوئی ایک گروہ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے کہ تب لوگوں نے یا قوم نے یہ جواب دیا, اور کوئی ایک گروہ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہ جواب جو ہے ان کو ملا, ظاہر ہے کہ چند لوگوں کی طرف سے یا زیادہ لوگوں کی طرف سے ملا. وہ جواب کیا تھا, انہوں نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں. یعنی ہمارا خیال تو یہ تھا کہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے تم آ گئے ہو, ہم نے تمہیں مان لیا ہے, تمہاری دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے, تو اب ہمارے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. لیکن یہ کیا کہ پہلے بھی ہمیں اسی طرح کی دھمکیاں مل رہی تھیں, اب تم آئے ہو تو اب بھی یہی دھمکیاں مل رہی ہیں, پہلے بھی ہمارے بچے ایسے ہی مارے جا رہے تھے, اب بھی ایسے ہی ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ جواب ان کی روایتی بے یقینی اور ضعیف الاعتقادی کا اظہار ہے. یعنی یہ جواب قوم کے ایک بڑے طبقے نے دیا یا زیادہ لوگوں نے دیا, تو اس کے پیچھے وہی ضعف ہے, کمزوری ہے جو بحثیت مجموعی لوگوں میں ہوتی ہے. لیکن استقامت رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اگر اعتقاد مضبوط ہے, اللہ پر ایمان ہے, تو پھر یہ کوئی چیز نہیں, کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ جس طریقے سے دشمنوں کے مقابل میں غلبہ عطا فرماتے ہیں, اسی طرح سے جن کو غلبہ عطا فرماتے ہیں ان کو بھی امتحانوں سے گزارتے ہیں. یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. اس کے لیے قرآن مجید نے ایک خاص تعبیر اختیار کی ہے سورہ آل عمران میں کہ تمہیس ہوتی ہے. یعنی جن لوگوں کو غلبہ عطا کیا جاتا ہے وہ گویا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اطمینان سے گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ سر پر تاج رکھ دیا جائے, انہیں بھی ایک پورے امتحان سے گزر کر نکلنا ہوتا ہے, تب اللہ تعالیٰ ان کو یہ سرفرازی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے, پہلے بھی یہی ہو رہا تھا, اب بھی یہی ہو رہا ہے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, موسیٰ نے جواب دیا امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے. کالا عصا ربکم من یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض, اور تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے, پھر دیکھے وینظر کیف تعملون, پھر یہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے توقع ہے, اطمینان رکھو, امید رکھو, آزمائش کے مراحل آئیں گے, ان سے ہم گزریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین میں اقتدار دے گا. کہاں دے گا, ظاہر ہے کہ ابھی اس کی وضاحت نہیں کی. اس پر میں نے لکھا ہے یہ برسر موقع تنبیہ ہے, کہ خدا کے پیغمبر کا ساتھ دو گے تو بادشاہی ضرور مل جائے گی، مگر برقرار اسی صورت میں رہے گی جب اس کا حق ادا کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت استقامت دکھاؤ گے تو دے دے گا حکومت، اس وقت تو مظلوم بھی ہو مغلوب بھی ہو دے دے گا، لیکن برقرار رہے گی اگر حق ادا کرو گے. پچھلے رسولوں کی امتوں کی طرح بدمست ہو کر زمین میں فساد برپا کرو گے تو انہی کی طرح یہ تم سے بھی چھین لی جائے گی. یہ اللہ کے بیلاک قانون کا حوالہ ہے کہ اس کے ہاں کسی کو ابدی طور پر کوئی چیز نہیں ملتی. یہ کشمکش اور امتحان کی دنیا ہے، اس میں ہر ایک معرض امتحان میں ہے، اس میں ایک میرٹ ہے جس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.